اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیت نمبر 36۔ پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے تقریباً سارے جو آئلی احکامات ہیں عورتوں اور مردوں سے متعلق ہم سورہ نساء کے پڑھ چکے ہیں۔ آج جو چیپٹر اس کا آ رہا ہے، جو پچھلا چیپٹر تھا آپ سمجھیں میاں بیوی کے تعلقات، لونڈیوں کے احکامات، کس طرح نکاح کرنا ہے، کن عورتوں سے کرنا ہے، کن سے نہیں کرنا، اگر شادی میں کوئی کمپلیکیشنز آ رہی ہیں، اگر میاں بیوی کے تعلق میں کوئی مسئلے مسائل ہیں تو ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، یہ ساری باتیں اس آیت نمبر 35 تک آپ سمجھیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ وراثت کے احکامات گزر گئے ہیں، فحاشی کے اور جنسی جرائم کی سزائیں جو ہیں وہ گزر گئی ہیں۔ اب ایک بالکل ڈفرینٹ سبجیکٹ ایک دم سے شروع ہو رہا ہے اور یہاں پر توحید کا چیپٹر ہے۔ آج جتنی باتیں ہوں گی آپ دیکھیں گے اس میں توحید کا سبق بہت زیادہ ہے۔ ایک مومن جب اپنے گھر میں سکون سے ہوتا ہے اور اس کے گھر کا معاملہ جو ہے وہ مکمل جیسے اللہ کا حکم ہے اس طرح وہ ایک تعلق بناتا ہے اور اپنے گھر کو اس طرح چلاتا ہے، تو پھر اس گھر میں توحید کا کلمہ بلند ہو سکتا ہے، پھر اس گھر والے توحید کی طرف دعوت دے سکتے ہیں دنیا کو۔ یہ پوری امت میں جس کی بنیاد ایک گھر پر ہے، ایک گھر سے معاشرہ بنتا ہے اور پھر معاشرے سے امت بنتی ہے۔ تو جب ایک گھر کی حالت ٹھیک ہو جاتی ہے تو وہاں سے پھر توحید کی دعوت اور توحید کی پریکٹس کی ابتدا ہوتی ہے۔ یعنی جب تک گھر میں سکون نہیں ہوگا ہم اور آپ شاید قرآن پہ بھی عمل نہیں کر سکتے۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، عورتوں عبادت کرو اللہ کی، تم غلام بن جاؤ اللہ کے، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، اور نہ شریک کرو اس کے ساتھ شیئا، کچھ بھی، وَبِالْوَالِدَيْنِ، اور ماں باپ کے ساتھ احسانا، احسان کرو، بہترین سلوک کرو۔ قرآن کی ایک عادت آپ یہاں سے نوٹ کر لیں اور آگے بھی نوٹ کریں، جہاں پر شرک سے منع کیا گیا ہے وہیں پر انہی آیات میں کنیکٹڈ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے جی، توحید کا سبق ہے یہ، اللہ ایک ہے۔ اسی طرح ہر انسان کے ماں باپ بھی ایک ہی ہوتے ہیں، اور اس جوڑے سے، اس سے جس سے انسان، جو انسان کو اس دنیا میں لانے کا سبب بنے ہیں، ان سے حسن سلوک کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے ساتھ دیا ہے۔ آپ سوچیں وہ کتنا اہم حکم ہے۔ تو اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کے غلام بن جاؤ، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کچھ نہیں شریک کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور والدین کے بعد کس کا حق ہے؟ قرابت داروں کا، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کا، والمساکین، اور محتاجوں کا۔ مسکین وہ ہے، سکنا روک دیا گیا، جو کہ اپنی زندگی کی ضروریات پورا کرنے سے کسی وجہ سے روک دیا گیا ہے، کما نہیں سکتا، معذور ہے، مجبور ہے، کہیں جا نہیں سکتا، وہ مسکین ہے۔ والجار، اور ہمسائے، ذی القربا، جو قرابت دار ہیں۔ تو اگر ہمسایوں میں ایسے لوگ ہیں جو رشتہ دار ہیں، ان کا حق پہلے ہے۔ والجار الجنوب، اور اجنبی بھی، اجنبی ہمسائے، پھر دوسرا حق جو ہے ان کے بعد ان ہمسایوں کا ہے جو اجنبی ہیں۔ وصاحب بالجنب، اور پاس بیٹھنے والے، یعنی مجلس میں، وابن السبیل، اور مسافر۔ اس قدر خوبصورت سیکوینس ہے یہ کہ بہترین سلوک کرنا ہے والدین سے، پھر قرابت داروں سے، پھر معاشرے کے جو معصوم ترین اور سب سے زیادہ مجبور اور ضرورت مند ترین لوگ ہیں، یتیم ہیں، پھر مسکین ہیں، اس کے بعد پڑوسیوں کا حکم ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ اس قدر تلقین ہے حدیث میں، یعنی کہ پڑوسی کے حقوق کی، کہ یہ کہا گیا کہ اتنا تاکید آئی کہ ہم یہ سمجھنے لگے کہ اب وراثت بھی ان کے حق میں آئے گی، کہ پڑوسی کو بھی اپنی میراث میں سے چھوڑ کے جانا ہے کچھ نہ کچھ۔ تو خیر یہ ہے کہ پڑوسی کا بہت بڑا حکم ہے، سات گھر ایک طرف اور سات گھر دوسری طرف۔ میں نے آپ کو سمجھایا نا، جب ایک گھر کی اصلاح ہو جاتی ہے تو وہاں سے معاشرے کی اصلاح شروع ہوتی ہے۔ تو پڑوسی کا حق جو ہے وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے، جو قرابت دار پڑوسی ہے اس کا حق ہے، پھر اس کے بعد جو قرابت دار نہیں ہے پھر اس کا حق ہے، پھر پاس بیٹھنے والے، آپ کے ساتھ جہاز میں سفر کرنے والے، ٹرین میں سفر کرنے والے، بس میں، ڈیوو میں سفر کرنے والے، آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ، یہ سب پڑوسی ہیں اور ان کا حق ہے آپ پہ کہ آپ ان سے اچھا سلوک کریں۔ اور پھر وابن السبیل اور مسافر، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے لونڈیاں ہیں، جو تمہارے غلام ہیں، جو تمہاری کنیزیں ہیں، ان کا، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب، نہیں پسند کرتا، من کانا، جو ہے، مختالا فخورا، اترانے والا اور شوخیاں کرنے والا، بڑھکے مارنے والا، نلزینا، جو لوگ، اب مختالا فخورا کون سے لوگ ہیں، اترانے والے اور بڑھکے مارنے والے لوگ، جن کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ یہ لوگ مجھے بالکل نہیں پسند، وہ کون ہیں؟ نلزینا، یہ وہ لوگ ہیں، یبخلونا، جو بخل کرتے ہیں اپنے ہر چیز کے خرچ کرنے میں، نالج کسی کے ساتھ نہیں شیئر کرنی، اپنا وقت کسی کو نہیں دینا، اپنی اولاد کو منع کرنا ہے کہ کسی کے ساتھ اچھا تعلق نہ رکھیں، کوئی آپ سے کہیں کوئی فائدہ نہ اٹھا لے، اپنا مال نہ خرچ کرنا، جو بخل کرتے ہیں۔ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ، اور حکم کرتے ہیں، سکھاتے ہیں لوگوں کو بھی، بالبخل، بخل کا، بڑی سخت یہ ناپسندیدہ کوالٹی ہے۔ ہم پیوریفیکیشن آف دا ہارٹ ایک سیریز ہم نے چلائی تھی جس میں ہم بخل بڑی ڈیٹیل میں ہم نے اسٹڈی کیا تھا، اور ماشاءاللہ سے وہ امام مولود کی نظم ہے، جو انہوں نے موریتانیہ کے عالم ہیں، تو انہوں نے بخل یعنی کہ بالکل شرک کے ساتھ وہ لے آئے ہیں کہ بخل وہ کرتا ہے جس کو اللہ پہ یقین نہیں ہے، جس کو اللہ پہ ایمان نہیں ہے، اس کو جو اللہ نے دیا ہے وہ یہ بھول جاتا ہے کہ یہ اللہ کی دین ہے، اور جو مجبور اور غریب لوگ اس کے سامنے آتے ہیں وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ نے اس کی ذات کو ان کے لیے سبب بنایا ہے، تو وہ بخل کرتے ہیں۔ تو نہ صرف وہ خود بخل کرتے ہیں بلکہ لوگوں کو اس کا حکم دیتے ہیں۔ وَيَكْتُمُونَ، اور وہ چھپاتے ہیں، مَا آتَاهُمُ اللَّهُ، جو اللہ نے انہیں دیا ہے، من فضل ہی، اپنے فضل سے۔ کتنے ایسے لوگوں کو آپ جانتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کسی کو پتا نہ چلے کہ ہمارے پاس کتنا مال ہے؟ سادگی سے رہنا اور بخل سے رہنا دو مختلف باتیں ہیں، اور یہ فرق جو ہے یہ میں آپ کی عقل پہ چھوڑتی ہوں کہ آپ خود سوچیں اپنے لیے، اور سادگی سے رہیں لیکن بخل نہ کریں۔ وَآتَدْنَا، اور ہم نے تیار کیا ہے، لِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے، انکاریوں کے لیے، عذاب مُہِينَ، ایک ذلیل کرنے والا عذاب۔ وَالَّذِينَ، یہ عذاب کس کو ملے گا؟ عذاب مُہِينَ، عذاباً علیمہ، مُہِينَ، یہ آپ کو پتہ ہے نا قرآن میں منافقوں کے لیے آتا ہے، منافقوں کو یہ عذاب ملے گا۔ وَالَّذِينَ، اور جو لوگ، يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال، رِئَاءَ النَّاسِ، دکھاوے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ وَلَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ ایمان نہیں لاتے، بِاللَّهِ، اللہ پر، وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور نہ ہی یوم آخرت پر۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ، اور جو جس کے لیے ہو شیطان، لہو، اس کا قرینہ، دوست، یعنی جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں۔ ریاکاری تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ لوگوں نے ان کو ایک دفعہ راستے میں بیٹھے ہوئے روتے ہوئے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، تو انہوں نے پوچھا کہ یا معاذ، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت معاذ نے اس وقت روایت کی کہ مجھے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے کہ انہوں نے مجھے بلا کے کہا کہ معاذ، یاد رکھو، ریاکاری شرک ہے۔ جو عمل ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں اس کا اجر اللہ تعالیٰ اسی صورت میں ہمیں دیتا ہے کہ لوگ ہم سے امپریس ہو جاتے ہیں۔ اللہ جو ہے پھر اس کا بدلہ اللہ کے ذمہ نہیں رہتا۔ خیرات کر رہے ہیں، لوگوں کو امپریس کرنا چاہتے ہیں، جو کام بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو امپریس کرنا ہے، لوگوں کو دکھانا ہے، ضرور کریں، لوگ امپریس ہو جائیں گے، آپ کو اس کا بدلہ مل جائے گا، لیکن آخرت میں پھر اس کے بدلے کی امید نہ رکھیں۔ اسی طرح جو لوگ مال خرچ کر رہے ہیں ریاکاری کے لیے اور ان کا اللہ پر اور آخرت پر کوئی ایمان نہیں ہے، تو پھر ان کا ساتھی تو شیطان ہے، فسا قرینہ، تو بڑا برا ساتھی ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اور کیا ہو جاتا ان کا، لو آمنو، اگر وہ ایمان لاتے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وَأَنفَقُوا اور وہ خرچ کرتے، مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ اس میں سے جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے، ان کا کیا بگڑ جاتا؟ یہی مال ہوتا، یہی زندگی ہوتی، یہی عمر ہوتی، یہی جوانی ہوتی، یہ سب کچھ ہوتا، لیکن ان کا ایمان سلامت ہوتا تو کیا ہو جاتا؟ اللہ ہی نے دیا ہے ان کو، وہ اس میں سے خرچ کرتے۔ وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ، بِهِمْ عَلِيمًا ان کو خوب جاننے والا۔ اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ، لَا يَظْلِمُ وہ ظلم نہیں کرتا، مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ایک ذرہ برابر بھی۔ انسان کی برائی جب اس کے سامنے آئے گی آخرت میں تو اس کو وہی سزا کافی ہوگی، اللہ کسی پر اپنی طرف سے ظلم نہیں کرتا۔ وَإِن تَكُ اور اگر ہو، حسنتن کوئی نیکی، یضاعفھا وہ بڑھا دیتا ہے اس کو، ویؤتی من لدنہ اور وہ دیتا ہے اپنے پاس سے بھی، اجرن عظیما ایک بہت بڑا اجر۔ کہ جیسے ہم پڑھ چکے ہیں آل عمران میں کہ اللہ تعالیٰ، اور البقرہ میں بھی آل عمران میں پڑھا تھا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے کہ وہ اسے کئی گناہ کر کے واپس کرے، اور سورہ البقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مثال تو ایک دانے کی ہے جس میں سے بالی نکلتی ہے، اور سات بالیوں میں اور ہر ایک میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو 700 گنا، یعنی لوگوں نے گن کے پھر تفسیر میں یہ کہا ہے کہ اس حد تک بھی اللہ اپنی طرف سے اجر دیتا ہے۔ اب جو آیت آ رہی ہے یہ ایک اور بڑی امتیازی آیت ہے۔ اس آیت کا ایک پورا تسلسل ہے جو میں الگ امید رکھتی ہوں کہ کہیں الگ سے آپ کو پڑھا سکوں گی۔ یہ وہ آیت ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت پر پہنچتے تھے اس صورت میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار روتے تھے، اور باقاعدہ یعنی وہ اپنی امت کے لیے دعا کرتے تھے۔ آیت نمبر 41، فکیفا بس کیسا ہوگا، اذا جئنا جب ہم بلائیں گے، من کل امت ہر امت سے، بشہید ایک گواہ، وجئنا بکا اور ہم بلائیں گے آپ کو، ہا اولائے ان لوگوں پر، شہیدہ ایک گواہ۔ یہ وہ شہادت ہے، یہ وہ گواہی ہے قیامت کی جس میں انسانوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہیں میرا پیغام پہنچ گیا تھا، اور لوگ یہ کہیں گے کہ ہاں یا اللہ ہمیں یہ پیغام پہنچ گیا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے گا کہ ہمیں پیغام نہیں پہنچا تو پھر ان کے رسولوں کو سامنے لایا جائے گا، ان کے پیغمبروں کو سامنے لایا جائے گا، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے ہمارا پیغام، اللہ کہے گا کیا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا، اور رسول گواہی دیں گے کہ ہاں یا اللہ ہم نے پیغام پہنچا دیا تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ سوچیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ سین سوچیں، پوری امت کھڑی ہوئی ہے اور امت سے پوچھا جا رہا ہے تمہیں میرا قرآن پہنچ گیا تھا، اور امت میں سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یا اللہ ہم نے قرآن کبھی نہیں سنا، اور امت کے علاوہ تو جو لوگ دنیا میں ہیں ان کی تو ایک اپنی حالت ہوگی، وہ بھی یہ کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے تیرا قرآن کبھی نہیں سنا۔ پھر اللہ تعالی امت مسلمہ سے پوچھے گا تمہیں میرا قرآن پہنچ گیا تھا، کیونکہ اگر تمہیں پہنچ گیا تھا تو تم پر تو ذمہ داری لگ گئی تھی آگے پہنچانے کی۔ اور امت میں جو منافق ہیں، جنہوں نے لاپرواہی کی ہے، جو ہجران قرآن میں مبتلا ہے، ہجران قرآن کیا ہے؟ یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال الرسول، اور رسول گواہی دے گا کہ اے میرے رب، اس میری قوم نے اس قرآن کو اکیلا چھوڑ دیا۔ اللہ اس گواہی سے ہم سب کو بچا لے، اللہ اس گواہی کو کبھی ہمارے سامنے نہ لائے، اللہ ہمیں اس گواہی سے بچنے کی توفیق دے دے، اور اپنے قرآن کے راستے پر اور اس پہ عمل کرنے کے راستے پر استقامت دے دے۔ کیونکہ وہ منافق جب یہ کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے تیرا قرآن نہیں سنا، ہمیں نہیں پتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم نے قرآن دیا تھا، پہنچا دیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تب گواہی دیں گے کہ یا اللہ جیسے تو نے دیا تھا ویسے ہی میں نے پہنچایا ہے۔ خطبہ جمعۃ الوداع اس پر ختم ہوا تھا، 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، اور اس وقت وہاں پر جو لوگ موجود تھے اس خطبے میں، اس وقت جو عرفات کے میدان میں لوگ موجود تھے، ان سب نے کہا تھا کہ بے شک آپ نے پہنچا دیا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی کر کے کہا تھا کہ اے اللہ گواہ رہنا کہ ان سب نے گواہی دی ہے کہ میں نے آپ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ تو اس آیت کا کیا، اس آیت کو سن کے ہم سب کو رونا چاہیے، کیونکہ رسول نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے اور اس نے قیامت میں بھی گواہی دینی ہے اور وہ دنیا میں بھی گواہی دے چکا ہے کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے. ہاں ہم اپنی ذمہ داری اب پوری کر رہے ہیں یا نہیں؟ پہلا حصہ غور سے پڑھیں. فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا, پس کیسا ہوگا جب ہم لائیں گے, مِن كُلِّ اُمَّتٍ, ہر امت سے, بِشَهِيدٍ, ایک گواہ. تو جتنی وہاں پہ لائنیں لگی ہوئی ہوں گی اپنے اپنے روحانی پیشواؤں, پیغمبروں اور منسٹروں اور اپنے باسز اور اپنے ججوں کے پیچھے جو لائنیں لگی ہوئی ہوں گی ان کی بات پہ عمل کرنے والے لوگوں کی, ہر لائن میں سے ایک گواہ نکالا جائے گا, تم نے اللہ کا پیغام ان کو پہنچا دیا تھا. وہ ہاں کہے گا یا نہ کہے گا, اور اس کی ہاں اور نہ پہ انحصار ہوگا اس امت کا اور اس لیڈر کا جہنم سے بچنے کا. کیا ہم اور آج اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے جواب دیں, یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے, وہ ذمہ داری جو ہمارے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی تھی. یہ قرآن اپنی زندگی, پوری زندگی 23 سال لگا کے یہ امانت انہوں نے ہمیں دی ہے کہ لو یہ تمہیں آگے پہنچانی ہے, اس کا حق ادا کرنا ہے. یاد رکھیں انہوں نے ہم پہ گواہی دینی ہے کہ یا اللہ میں اس امت کو پہنچا چکا ہوں. اور اگر وہ روتے تھے یہ سن کے تو وہ اس امت کے لیے روتے تھے جس کے بارے میں ان کو پتا تھا کہ میرے بعد بھی ایک امت آنی ہے, اور اس امت کی ہدایت کی کتنی میں دعا مانگوں تاکہ میں نہ بھی ہوں تو وہ پھر بھی اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہوں. اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے, اس دن ہجران قرآن کرنے والوں میں نہیں شامل ہونا. آیت نمبر 41, یومئذن, اس دن, یود الذین کفروا, چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, وعصوا الرسول, اور نافرمانی کی رسول کی, لو تسوا, کاش برابر کر دی جائے, بہم الارض, ان کے اوپر زمین, ان کے اوپر زمین, یعنی وہ زمین میں واپس چلے جائیں, وہ جن قبروں سے نکل کر آئے ہیں وہ انہی میں واپس چلے جائیں. کیونکہ اس دن کی جزا و فضا اور جہنم سامنے کھلی ہوئی ہوگی اور دھاڑ رہی ہوگی, حل میں مزید, یا اللہ اور ہیں اور گنہگار, اور اللہ تعالیٰ اس کو جن و انس, گناہگار جن و انس سے اس جہنم کا پیٹ بھرے گا. اس دن جس نے انکار کیا ہے اور رسول کی نافرمانی کی ہے وہ کہے گا کہ کاش ہم پر زمین برابر کر دی جائے. وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ, اور نہیں چھپائیں گے اللہ سے, حدیثہ, کوئی بھی بات. یاد رکھیں بہت اہم سبق ہے یہ. یا ایہا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تقربوا الصلاۃ, تم نماز کے قریب نہ جاؤ, وانتم سکارا, جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو. بڑے اہم یہاں پہ ایک امتیازی حکم آ رہا ہے, کیونکہ سورہ نساء کے بہت سے امتیازات ہیں. اس میں یتیموں کے حقوق آئے ہیں, اس میں چار شادیوں کی بات ہوئی ہے, چار شادیوں کی شرائط بیان ہوئی ہیں, اس میں آیات میراث ہیں, اس میں آیت النساء ہے, اس میں آئلی احکامات ہیں, قرآن میں اور کہیں نہیں ہے, اس میں ہے. ٹھیک ہے جی, اب جو آگے ایک بڑا ہی امتیازی حکم آ رہا ہے وہ ہے تیمم کا. تو یہاں پہ اس تھوڑا ربط اگر ہم پڑھیں, توحید کی بات چل رہی تھی نا, گھر کے احکامات دے دیے, گھر کے اندر سکون ہو گیا, میاں بیوی دونوں مومن مسلمان میاں بیوی ہیں, ایک مومن بچوں کی پرورش کر رہے ہیں, ایک مومن معاشرے کی بنیاد رکھ دی گئی. جہاں پہ مومن معاشرہ قائم ہوا وہاں پہ توحید کا بول بالا ہوتا ہے, جہاں پہ توحید کا بول بالا ہوتا ہے وہاں پر قرآن کا بول بالا ہوتا ہے. جن گھروں میں توحید ہوتی ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان گھروں میں قرآن کا بول بالا نہ ہو. یہ وہ گھر ہوتے ہیں جو قرآن پہ عمل کر کے اسے آگے پہنچانے والے ہوتے ہیں, اور یہ وہ گھر ہوتے ہیں جو آخرت میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے حق میں گواہی دیں گے تو یہ وہ گھر ہوں گے جو اس گواہی میں سر اٹھا کے کہہ سکیں گے کہ یا اللہ ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے, ٹوٹی پھوٹی جو بھی ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ تیرا یہ پیغام ہم آگے پہنچا دیں. اور یہ وہ گھر ہوتے ہیں جس میں شریعت کا اہتمام کیا جاتا ہے, یہ وہ گھر ہوتے ہیں جن کے لیے شریعت کے احکامات ہیں, اور اسی مناسبت سے, اسی حکمت سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ حکم رکھا ہے کہ اے ایمان والو, ایسے نماز پڑھو کہ وہ تمہیں سمجھ آ رہی ہو, تم نشے میں نہ ہو, اپنی نمازوں کا ذرا جائزہ لیں, ہم نشہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یقین کریں ہم نماز بغیر سمجھے پڑھتے ہیں. آج سے نماز بغیر سمجھے نہیں پڑھنی. حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم وہ سمجھنے لگو جو تم کہتے ہو. ترجمہ سیکھیں نماز کا، نماز میں غور کریں، اس کے الفاظ پر غور کریں. ولا جنوبن، اور نہ ہی جس کو غسل کی حاجت ہو، جنابت کی حالت میں نماز نہیں پڑھنی. الا عابری سبیل، سوائے یہ کہ وہ حالت سفر میں ہو جہاں پانی نہیں اویلیبل. حتی تختسلو، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، اگر پانی ہے تو غسل کرنا ہے. وَإِن كُنتُم مَرَضًا، اور اگر تم مریض ہو، او علی سفرٍ، یا سفر پر ہو، او جاءکم، یا آیا ہو، احدٌ منکم، کوئی ایک تم میں سے، من الغائط، بیت الخلا سے، او لامستم النساء، یا تم عورتوں کے پاس گئے ہو، فلم تجدوا ماءً، پس اگر تم پانی نہ پاؤ، اگر تم نے پانی نہ پایا، فتیمموا، تو تم تیمم کرو. تیمم کا لغوی مطلب ہے ارادہ کرنا، نیت کرنا. تو چونکہ طہارت کی نیت ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالی وضو کی طرح قبول کرتا ہے. فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی سے. اور تیمم کا طریقہ بھی قرآن نے بتایا ہے، ٹھیک ہے جی. بعض لوگ باقاعدہ پوری وضو کی حرکات کرتے ہیں، کوہنیوں تک ہاتھ لے کے جانا اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھونا، نہیں یہ بات، یعنی مٹی کا مسح کرنا اس کے اوپر. اللہ کیا فرماتا ہے، فمسحو بوجوہکم، تو مسح کرو، پاک مٹی پر ہاتھ لگا کے اپنے چہروں پر مسح کرو. وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں پر، یعنی ہتھیلیوں تک. بس ایک دفعہ چہرے کا مسح اور ایک دفعہ ہاتھوں کا، ہتھیلیوں تک مسا، یہ ہو گیا، تیمم ہو گیا. ان اللہ، بے شک اللہ، کان عفواً غفورا، وہ ہے معاف کرنے والا اور بخشنے والا. الم تر الی الذین، اب اللہ مثال دے رہا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، اوتو نصیباً من الکتاب، جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، انجیل دی گئی تھی یا تورات دی گئی تھی. یشترون الضلالتا، وہ خریدتے ہیں گمراہی. وَيُرِيدُونَ، اور وہ چاہتے ہیں، اَن تَضِلُّوا، یہ کہ تم بھٹک جاؤ، السَّبِيلَ، سیدھے راستے سے. ان کی بات نہیں ماننی، ٹھیک ہے. وَاللَّهُ، اور اللہ، أَعْلَمُ، خوب جانتا ہے، بِأَعْدَائِكُمْ، تمہارے دشمنوں کو. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور کافی ہے اللہ تمہارا دوست، تمہارا حمایتی. وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور کافی ہے اللہ مددگار. اور اس کے بعد اللہ بتا رہا ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. من الذین ہادو، جو لوگ یہودی تھے، یحرفون الکلمہ، وہ تحریف کرتے ہیں کلام میں، وہ بدل دیتے ہیں کلمے. ام موادعہ، اپنی جگہ سے. ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، سمعنا وعصینا، سمعنا ہم نے سن لیا، ہم تو کہتے ہیں سمعنا وعطعنا، اور ہم نے اطاعت کی. وہ کیا کہتے ہیں، سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی. استغفر اللہ. واسمع، اور سنو، غیر مسمعین، ایسا کہ نہ سنوایا جائے. وراعنا، اور راعنا کہتے ہیں، یہ سورہ البقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کے لیے راعنا کہتے تھے، کہ ہمارے چرواہے. وراعنا، جہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، ولا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، تم نہ کہو راعنا اور کہو انظرنا، ہماری طرف نظر کیجئے. کیونکہ یہ راعنا کا لفظ جو تھا کہ ہماری طرف توجہ کیجئے، وہ اس کو بگاڑ کے کہتے تھے راعینا، اے ہمارے چرواہے، اور پھر ہنستے تھے آپس میں. لیم بالسنتہم، موڑ کر اپنی زبانوں کو. وطعنن فی الدین، اور دین میں تانے کی نیت سے وہ یہ بات کرتے تھے. ولو انہم، اور اگر وہ قالو، وہ یہ کہتے، سمعنا وعطانا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی. واسمع، اور سنیے. وانظرنا، اور ہم پر نظر کیجئے. لکان خیر لہم، البتہ بہتر ہوتا ان کے لیے. واقوم، اور زیادہ درست ہوتا. ولکن لعنہم اللہ، اور لیکن لعنت ہے اللہ کی، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے. فلا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لاتے. الا قلیلا، مگر بڑے تھوڑے. تو ایمان کا طرز عمل کیا ہے؟ قالو، سمعنا، ہم نے سن لیا. مومن سنتا ہے، قرآن کو سننا ہے. وَأَطَعْنَا، وہ اطاعت کرتا ہے، تاویلیں نہیں ڈھونڈتا، دلیلیں نہیں دیتا، ایکسکیوزز نہیں دیتا، مجبوریاں نہیں بیان کرتا، اطاعت کرتا ہے. وَاسْمَعْ، اور اپنے استاد کو جو بھی اس کو اچھی نصیحت کر رہا ہے، جو سچ بول رہا ہے، اس سے کیسے بات کرتا ہے؟ وسما، ہماری سنیے، ونظرنا، ہم پر نظر کیجئے، تمیز سے، ادب سے بات کرتا ہے، لکان خیر اللہ، تو یہ خیر ہے ان کے لیے، وہ اقوم اور زیادہ درست، اگر ایسا نہیں کرتا، ولیکن لعنہم اللہ، لعنت کی اللہ نے ان پر، ٹھیک ہے جی؟ یا ایوہ الذین، اے وہ لوگو، اوت الکتاب، جو کتاب دیے گئے ہو، اہل کتاب سے خطاب ہے، آمنو، تم ایمان لاؤ، بما نزلنا، اس پر جو ہم نے نازل کیا، مصدقا لما، تصدیق کرنے والا اس کی جو معاکم، تمہارے پاس ہے، من قبل، اس سے پہلے، انت مسا، یہ کہ ہم مٹا دیں، وجوہن، تمہارے چہرے، فنردہا، پھر ہم الٹ دیں، علا ادبارہا، ان کو ان کی پیٹھوں پر، استغفر اللہ، او نلعنہم، یا ہم ان پر لعنت کریں، کما لعنا، جیسے ہم نے لعنت کی تھی اصحاب السبت، ہفتے والوں پر، سبت کا واقعہ ہم سورہ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ سبت کے دن مچھلی پکڑنا ان کو منع تھا اور وہ جا کے جال ڈال آتے تھے اور اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، اللہ کے حکم میں تاویلیں ڈھونڈتے تھے اور شارٹ کٹس ڈھونڈتے تھے، اللہ کے حکم میں لوپ ہولز ڈھونڈتے تھے اور اللہ کے حکم کو نہیں مانتے تھے، تو ان کو بندر بنا دیا گیا تھا۔ وکان امر اللہ، اور ہے اللہ کا حکم، مفعولا، ہو کر رہنے والا، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یغفر، وہ نہیں بخشتا، ان یشرک بہ، یہ کہ شریک ٹھہرایا جائے اس کا، و یغفر، اور وہ بخشتا ہے، ما دون ذالک، جو اس کے سوا ہے، لمن یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے۔ اللہ شرک نہیں معاف کرتا۔ آج کے بعد آپ نے خود بھی یہ نہیں کہنا کہ اللہ بندے کا حق معاف نہیں معاف کرے گا، اللہ اپنا حق بخش دیتا ہے لیکن اپنے بندے کا حق نہیں بخشتا۔ آپ نے آج کے بعد یہ بات نہیں کرنی، آپ نے آج پڑھ لیا ہے، ان اللہ، قسم کھا کے کہا گیا ہے، بے شک اللہ، لا یغفر، وہ نہیں بخشتا، ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، و یغفر، اور وہ بخشتا ہے، ما دون ذالک، جو اس کے سوا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ کیوں کیوں اللہ تعالی، اللہ جو بے نیاز ہے، پوری کائنات اگر شرک میں مبتلا ہو جائے تو اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اور اگر پوری کائنات اللہ کے سامنے سجدہ کرے تو بھی اس کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ کیوں اس قدر سختی ہے اس شرک پر؟ جس نے شرک کیا، جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، اس نے اپنا قبلہ کھو دیا، اس کو پھر مصیبت میں یہ نہیں پتا کہ اس نے کس کے سامنے ہاتھ اٹھانا ہے، کس سے مدد مانگنی ہے۔ اللہ کے سوا جس نے کسی پر بھروسہ کیا، وہ تو حقیقت ہے نہیں، حق تو ایک ہی ہے، اللہ تو ایک ہی ہے۔ پھر ڈپریشن ہوگا، پھر انگزائٹی ہوگی، پھر خودکشیاں ہوں گی، اپنے ارد گرد کی دنیا کو دیکھ لیں، جھوٹی سفارش کی، غلط سفارش کی، کسی کا حق مارا، پھر اس کے بعد جو نتیجہ ہوگا، وہ اولاد جو حرام کما کے لائے گی، اور اس گھر میں جو ہوگا، پھر اللہ سے کوئی گلہ نہیں کرنا، کسی کا حق مارا، کسی کے بیٹے کو بے دست و پا کیا، اس کا حق مارا، اس کی جائیداد ماری، پھر اپنا بیٹا جوان جب سامنے آتا ہے، یا بیمار ہوتا ہے، یا مرا ہوا ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، اللہ کی طرف سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، پھر گلے نہیں کرنے، پھر انسان کو سمجھ بھی نہیں آتی کس سے گلا کرے۔ تو جس نے شرک کیا، اس نے گویا اپنے آپ کو کھو دیا، اس نے اپنا سینٹر کھو دیا، اس کا مرکز گم ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اتنی سختی سے کہتا ہے، اللہ شرک نہیں معاف کرے گا، کیونکہ شرک کرنے والا خود کو کھو چکا ہوتا ہے، وہ کسی خیر کی توجہ، کسی خیر کی تمنا نہ کرے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فقد افترى، پس تحقیق اس نے باندھا، اسمن عظیما، ایک بہت بڑا گناہ۔ الم تر الی الذین، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، یزکون انفسہم، جو اپنے آپ کو مقدس کہتے ہیں، بڑے ایسے ہوتے ہیں رنگ برنگے، جو اللہ کی راہ میں لوگ سمجھتے ہیں بڑے اللہ والے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو بڑے پاکیزہ کہتے ہیں، اور ہر بات پہ سبحان اللہ اور الحمد للہ، اور کعبے کے چکر لگا لگا کے انسانوں کو دیے ہوئے چکر معاف کرانے کے چکر میں، ٹھیک ہے جی، تو جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں، بل اللہ ہو، بلکہ اللہ، یزکی من یشاء، وہ پاک کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، ولا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا، فتیلا ایک دھاگے کے برابر بھی، اللہ برابر کا بدلہ دینے والا ہے۔ انظر دیکھیں، کیف یفترون کیسے وہ باندھتے ہیں، اللہ الکذبا اللہ پر جھوٹ، اپنی باتیں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے، غلط فتویٰ دیتے ہیں، پیسے لے کے فتویٰ دیتے ہیں، فتویٰ آن لائن، فتویٰ آن سیل، یہ ایکچولی الفاظ ہیں لوگوں کے، ان مفتیوں کے لیے جو لوگوں کی مرضی کے فتوے دیتے ہیں۔ دیکھو کیسے وہ جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر، وکفا بھی، اور کافی ہے یہ اسم مبینہ ایک کھلا گناہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔